الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہفتے کا دن ہمارے ہاں حضرت مولانا محمد اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ تھے ان کی کتاب سلوک سلیمانی کا درس ہوتا ہے. اس سے پہلے ایک بات عرض کروں کہ یہ دو تین دن سے یہ بات میں یہاں چلا رہا ہوں کہ آپ حضرات کو زیادہ فائدہ ہو. اصل میں کچھ بزرگوں نے ایسی باتیں فرمائی ہیں جو کہ ظاہر تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, اور ظاہر راستہ ہی تجرباتی ہے. اس میں جو بات ہے کتابی زیادہ نہیں ہوتی, تجرباتی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ حضرات فرماتے ہیں کہ مثلا شیخ کی مجلس میں اگر کوئی بیٹھے تو وہ ذکر لسانی بھی مؤخر کر لے اور اس کے دل کے ساتھ اپنے دل کا تعلق جوڑے, یعنی یہ تصور کر لے کہ ان کے دل پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو القار آئے وہ اس کا جو فیض ہے وہ میرے دل میں آ رہا ہے. اور یہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, اس میں ظاہر ہے مجھے کوئی شرم بھی نہیں ہے, کوئی یہ تو اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے سارا کچھ. کہ شیخ جو ہوتا ہے جس کو بھی بنایا جائے شیخ, اگر وہ صحیح شیخ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لینے کا ایک دروازہ ہوتا ہے, دیتا اللہ تعالیٰ ہی ہے, اس کے ذریعے سے دیتا ہے. ظاہر پورے مخلوقات کے ہدایت کا سر چشمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور پھر مرید کے لیے شیخ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر سے لے کے مرید تک پہنچانا, یعنی اس کے لیے وہ ذریعہ بنتا ہے. بعض دفعہ شاید اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن اس کو ذریعہ بنایا جاتا ہے. ایسی صورت میں وہ جو رستہ ہے اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, تو اس میں حفاظت کے کئی باتیں ہیں. مثلا نمبر ایک, شیخ کے ساتھ بدگمانی یہ بہت بڑا سبب ہوتا ہے محرومی کا. یا شیخ کے دل میں کسی مرید کے بارے میں تردد, یہ بھی محرومی کا ذریعہ ہوتا ہے. اور اس کے مزاج کے خلاف کوئی کام کرنا, اس میں ایک یوں سمجھ لیے کہ غیر اختیاری قسم کی کا تردد ہوتا ہے اس کے مزاج کے خلاف کرنے سے. تو مزاج ہر شخص کے اپنے اپنے, تو مزاج شناسی اس لیے ضروری ہوتی ہے. تو جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو ایسا مطلب مجلس میں بالخصوص ایسی مجلس میں جس میں اللہ پاک ظاہر اس سلسلے کے فیض تقسیم کر رہا ہو, جس موجودہ مجلس ہے ظاہر مطلب اس میں تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے. اس وجہ سے کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے محرومی ہو. اس میں سے ایک کام یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس میں لینے کا جو ذریعہ ہے آنکھیں نہیں ہیں, کان نہیں ہے, دماغ نہیں ہے, دل ہے. یہ گویا دل کی کانوں سے سننا, دل کی کانوں سے دیکھنا, دل کی کانوں سے لینا, یہ والی بات ہوتی ہے. اس وقت دل کو اس طرح متوجہ کرنا. اب دل کو متوجہ کرنے کے لیے یکسوئی ضروری ہوتی ہے، اور یکسوئی کے لیے ضروری ہے کہ باقی رستوں پہ پیرے لگا دیے جائیں، مثلا آنکھ کے اوپر، کان کے اوپر، ذہن کے اوپر، تاکہ صرف دل والا راستہ کھلا رہے. یعنی مکمل تو ختم نہیں کیا جا سکتا ظاہر ہے، لیکن بہرحال یہ کہ کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے. تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ شیخ کی مجلس میں بیٹھے ہوں تو نیچے دیکھیں اور دل سے متوجہ ہو، بجائے اس کے کہ وہ نہیں ہوتے بعض لوگ گور رہے ہوتے ہیں، وہ گور رہے سے مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے، صحیح بات عرض کرتا ہوں. بعض رات کو گورنے کی عادت ہوتی ہے، وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں، تو اس سے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور حضرت اس کا اظہار بھی فرماتے ہیں کہ یہ گورنا کہاں سے سیکھا ہے، کیوں گورتے ہو، مطلب مجلس میں گورنا تو نہیں ہے. تو گورنے سے پرہیز کرنا چاہیے. نیچے دیکھ کے توجہ اپنے دل کی طرف یعنی کرنی چاہیے کہ دل سے دل کو مل رہا ہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو یہ میں شکر چند دنوں سے یہ چیز آ رہی ہے، تو اگرچہ یہ سی باتیں اکثر لوگ کیا نہیں کرتے، ذرا شرم حائل ہوتا ہے، لیکن ایسے وقت میں ہمیں مجبوراً ایک باتیں کرنی پڑتی ہے، کیونکہ مقصد اپنے آپ کو خوش کرنا نہیں ہے بلکہ جو لوگ فائدے کے لیے آئے تو ان کے فائدے کے لیے وہ بتانی پڑتی. بہرحال چونکہ ہمارے شیخ کی مجلس ہے، ظاہر مطلب شیخ کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو شیخ کی مجلس، تو اس کا خیال رکھنا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھیں، پھر انشاءاللہ العزیز ہمیں کسی میں فائدہ ہوگا. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں ایک شخص نے آ کر نہایت اجلت میں نماز پڑھی، اور آپ نے فرمایا اے شخص اپنی نماز پھر پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. اس نے دوبارہ اسی طرح نماز ادا کی، آپ نے پھر وہی ارشاد فرمایا. جب تیسری دفعہ بھی ایسے ہی ہوا تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھو؟ فرمایا اس طرح کرو، اس طرح قرت کرو، اس طرح اطمینان سکون کے ساتھ رکو اور سجدہ کرو. نماز میں سر اٹھا کر اوپر دیکھنا خشوع کے خلاف ہے، اس سے انسان کی توجہ ہٹی ہوئی، حضور قلب میں خلل پڑتا ہے. لیکن حضور قلب میں خلل پڑتا ہے، مطلب نماز میں بھی یہ بات. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سر اوپر اٹھا کر نہ دیکھا کرو. کیا تمہیں یہ ڈر نہیں کہ تمہاری نظر پھر واپس نہ آ سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک بندہ نماز میں دوسری طرف ملتفت نہیں ہوتا، خدا اس کی طرف ملتفت رہتا ہے، اور جب وہ خدا سے منہ پھیر لیتا ہے تو خدا بھی اپنا منہ سے پھیر لیتا ہے. تبرانی میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو خدا کی طرف پوری طرح متوجہ رہے، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے، اور نماز میں منہ پھیر کر ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ جب تک تم نماز میں ہو خدا سے باتیں کر رہے ہو. ایک خاتون نے مجھے واٹس ایپ کیا، ظاہر عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں اپنے سوچ کے لحاظ، کہ مرد حضرات آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے اور ہم تو آپ کی مجلس میں اس طرح نہیں بیٹھ سکتی تو ہمیں کیسے فائدہ ہوگا. یہ ان کا اپنا ایک خیال تھا. میں نے کہا آپ کو، آپ تو بڑے فائدے میں ہیں. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا دیکھیں، شیخ جو ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے ملانے کا ذریعہ ہوتا ہے، ان کو ایک شیخ واسطہ ہوتا ہے. اب شیخ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. اب یہ کہ آپ کا شیخ سے جتنا زیادہ تعلق ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق بڑھے گا، اگر وہ اللہ کے لیے. تو میں نے کہا اللہ جل شانہ کی ذات وراء الورا ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو مردوں کے لیے تو یہ چیز بہت مشکل ہے کیونکہ ان کو شیخ تو نظر آتا ہے، تو ان کے لیے تو اس بات کو مثال بنانا مشکل ہے، لیکن آپ لوگ خود بہت موجود ہے کہ شیخ آپ کے سامنے شیخ نہیں ہے، تو آپ شیخ کا بھی تصور ہی کرتے ہیں, مطلب گویا کہ سمجھ لیجیے کہ ان کی طرف تصور ہی ہوتا ہے, تو آپ کو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا تصور کرنا گویا کہ زیادہ آسان ہے بمقابلہ مردوں کے, کیونکہ مردوں کو تو ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں جانا ہوتا ہے اور آپ لوگ کے لیے ایک جیسا انوائرمنٹ ہے, تو لہٰذا آپ کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کمزوری کی, آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اور واقعتاً جس چیز سے انسان تکوینی طور پر رکے یا تشریحی طور پر رکے تو اس کے اس میں کمی نہیں آتی. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ جیسے تکوینی طور پر رکنا یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے انگلینڈ میں ہے اس وقت, لیکن وہ اس کا دل یہاں ہے, تو وہ موجود تو یہاں نہیں ہے لیکن وہ موجود والوں میں شمار ہوگا کیونکہ اس کا دل یہاں ہے, کیونکہ خدا یہاں آ نہیں سکتا. لیکن جو یہاں آ سکتے ہیں اور کہہ دیں کہ نہیں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا دل ادھر کر لوں, تو ان کے لیے وہ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر وہ تکوینی طور پر یہاں سے دور نہیں ہے, وہ یہاں آ سکتے ہیں. اس کا مجھے بعض لوگوں نے بتایا بھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں تو یہ تو تکوینی طور پر ہو گیا, تشریحی طور پر یہ عورتوں کا ہے کہ عورتیں مجلس میں آ نہیں سکتی, تو یہ تشریحی طور پر وہ ایک منع ہے, لہذا ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آتی, ان کے نسبت میں بھی کمی نہیں آتی, اگرچہ وہ دور ہے لیکن قریب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہے. ہاں جی, تو ان کو پھر میں نے یہ بات بتائی. مثلاً بازار میں کہ جب بندہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو خدا فرماتا ہے تو کدھر دیکھتا ہے, کیا تیرے نزدیک مجھ سے بھی بہتر کوئی چیز ہے, تو میری طرف دیکھ. دوسری طرف بھی یہی فرماتا ہے, پھر تیس دفعہ جب اس سے حرکت ہوئی تو خدا اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے, یعنی توجہ ہٹا دیتا. نماز میں سکون اور اطمینان پیدا کرنے کی بھی آپ نے ہدایت فرمائی, ارشاد فرمایا جب نماز ہو رہی اور تم باہر سے آؤ تو توڑ کر مت آؤ, بلکہ اس طرح آؤ کہ تم پر سکون اور سکون اور وقار داری ہو. اصل میں یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں نا بچکانا, یہ پسندیدہ نہیں ہوتی, یہ دوڑنے والی حرکت بچکانا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں, باہر سے ایک وفد آیا تو باقی لوگ تو جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسافر کرنے کے لیے آگے آئے, اور ان کا جو امیر تھا پہلے انہوں نے ان کا سارا سامان سنبھال لیا, پھر اس کے بعد نہا دھو کے کپڑے صحیح جنون صاف پہن کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حاضری دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ پسند فرما دیا, یعنی اس نے وقار کے ساتھ دوڑ کے نہیں وقار کے ساتھ مطلب جو ہے نا وہ یہ سارا کام کر دیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ نماز جو ہے نا یہ بھی تو ایک سکون اور وقار کی نماز وہ کیا عمل ہے, تو اگر آپ نے شامل ہونا ہے سارے میں تو پہلے آ جاؤ, دو تین منٹ پہلے آ جاؤ, دوڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن اس وقت تو آپ غافل تھے نہیں آ رہے تھے, اور اس وقت جس وقت وہ وقت بھلے نماز کڑی ہو گئی اب دوڑ کے آ رہے ہو, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بالخصوص مسجد میں دوڑنا بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ مسجد خدا کا گھر ہے اور اس میں ہم لوگ ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے. اس سے اول تو یہ مقصود ہے کہ خود اس شخص پر سکون و اطمینان تار ہے, دوسرے کہ اس کی دوڑ یا چال سے دوسری نمازوں کے سکون میں خلل نہ آئے. اس طرح بے اطمینانی کے اگر طبعی اسباب ہوں تو نماز سے پہلے اس سے بھی فراغت پا لیا جائے, یعنی کسی کو وضو کی حاجت ہو یا کوئی اور تازہ کرنے کی. آغاز اسلام میں لوگ نماز کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر سلام کا جواب دیتے تھے, لیکن مدینہ منورہ آ کر اجازت منسوخ ہو گئی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے جب ان کو جن کو یہ خبر نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار نماز میں سلام کیا, جب آپ نے جواب نہیں دیا تو نماز کے بعد انہوں نے اس کا ذکر کیا, فرمایا ان فی الصلاۃ شغلا, نماز میں اور ہی مصروفیت ہوتی ہے. یہ دیکھیں نا, صحابہ کرام اور ہمارا معاملہ بالکل مختلف ہے. صحابہ کے رضوان المین کے سامنے دین مطلب تکمیل اس کی ہو رہی تھی, تو مختلف سٹیجز ان کے سامنے تھے. اب جیسے قبلہ تبدیل ہوا, پہلے اور قبلہ تھا, پھر اس کے بعد اور قبلہ ہوا, اس وقت ظاہر کنڈیشن تھی جس میں کچھ لوگ چانٹی ہو گئی. اچھا, اس طرح مطلب یہ کہ یہ والی بات کہ پہلے بات کر سکتے تھے, پھر بات نہیں کر سکتے تھے. پہلے جو ہے نا مطلب یعنی سلام کا جواب دے سکتے تھے اور پھر بعد میں یعنی اور. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں آہستہ 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 آئی ہیں. اب ہماری جو نماز ہے نا یہ آخر وقت کی نماز ہے, تو اس میں بہت ساری چیزوں کے اوپر جو پابندیاں لگ گئی تھی ان کا سب کا اطلاق ہو رہا ہے. ہاں جی, اب دیکھیں گے محرم شریف میں بعض رات وہ جو نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ادھر ادھر کی حرکتیں بھی سارے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ اس کی روایت میں تو یہ چیزیں ہیں لیکن وہ تدریجی ہیں نا, ساری چیزیں تدریجی ہیں. تو وہ تدریجن وہ ختم ہو گئی تھی تو پھر تو اس کی اجازت نہیں رہی تھی. ہمارے جو اماموں نے یہ جو لی ہے وہ آخری روایت سے نماز لی ہے, لہذا اس میں سکون اطمینان زیادہ ہے. نماز کی روحانی کیفیت کا سب سے اعلیٰ منظر یہ ہوگا کہ انسان پر ایسی حالت طاری ہو کہ اسے معلوم ہو کہ اس وقت خدا کے سامنے کھڑا ہے, گزر چکا کہ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ احسان کیا ہے. فرمایا یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو تم کو یہ معلوم ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو بہرحال تمہیں دیکھ رہا ہے. کبھی آپ کبھی آپ سے سب پر نماز میں رقت طاری ہو جاتی ہے اور چشم مبارک سے آنسو نکلنے لگے تھے ایک صابر رضوی جو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو ایک دفعہ دیکھا تھا کہتے کہ میں نے دیکھا کہ آپ سب نماز میں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, روتے روتے ہچکیاں بن گئی ہیں, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی چکی چل رہی ہے یا ہانڈی ابل رہی ہے. رات کی نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عجیب ذوق و شوق کا عالم طاری ہوتا تھا. قرآن پڑھتے چلے جاتے تھے, جب خدا کی عظمت و کبریائی کا ذکر ہو آتا تو پناہ مانگتے, جب رحم و کرم کے آیتیں آتے تو دعا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دو رکعت کر کے اور ہر دوسرے کا آدمی تشہد ہے اور تضرر زاری ہے, خشوع خضوع ہے, عاجزی مسکنت ہے اور ہاتھ اٹھا کر اے رب کہنا ہے. جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کی نماز ناقص رہی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. یہ بات یاد رکھیے کہ نفلی نماز اور فرض نماز میں فرق ہوتا ہے. فرض نماز میں پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں, نفلی نماز میں بڑی گنجائش ہوتی ہے. اصل میں ہمارے علماء اس ڈر سے گنجائش نہیں بتاتے کہ پھر وہ لوگ اس کو متعدی کر لیں گے, بہت ساری چیزوں میں لگا دیں گے. جیسے کچھ سارے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ چونکہ نفل نماز کو انسان سواری کے اوپر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے, اس میں جس طرف بھی رخ ہو تو اس طرف ٹھیک ہے, اور اس میں اشارے کے ذریعے سے وہ کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے انسان کو مطلب جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے. تو اب یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو فرض نماز گاڑی میں بیٹھ کے وہ جو ہے نا مطلب اس طرح پڑھتے ہیں, وہ رخ جس طرح بھی ہو تو بس ٹھیک ہے جی, جی نماز ہوتی ہے جی. وہ نماز ہوتی ہے لیکن نفلی نماز ہوتی ہے, فرض نماز کی بات نہیں ہے. فرض نماز کے احکامات اور ہیں, اور نفلی نمازوں میں تو بہت ساری چیزوں کی گنجائش ہیں. ہاں جی, بہت ساری چیزوں کی گنجائش ہیں. وہ سارے گنجائش ہمارے علماء ڈر کے مارے بتاتے بھی نہیں, واقعی اگر بتائیں تو وہ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ بات کو بہت ہی زیادہ پھر آگے بڑھا دیتے ہیں, اس پہ رہتے نہیں ہیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے, لوگ مسجد میں زور زور سے قرأت کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم میں سارے خدا سے مناجات کر رہے, تو وہ یہ سمجھے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور ایک دوسرے کے مناجات میں اپنے آواز سے خلل انداز نہ ہو. ایک صاحب نے درخواست کی یا رسول اللہ مجھے کچھ ہدایت فرمائیے. ارشاد ہوا جب تم نماز کے لیے کرو تو تمہاری نماز ایسی ہونی چاہیے کہ یہ معلوم ہو کہ تم اس وقت مر رہے ہو اور دنیا کو چھوڑ رہے ہو. اس پوری تفصیل سے ظاہر ہو کہ اسلام کی نماز کیا ہے, قرآن کس نماز کو لے کر اترا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز کی تعلیم دی ہے اور اس کی اصل کیفیتیں کیا کیا ہیں, اور یہ نماز ہو تو وہ انسان کی روحانی اور اخلاقی صورت کا کتنا مؤثر ذریعہ ہے. اس لیے قرآن پاک نے نماز کی محافظت یعنی پابندی اور آداب کے ساتھ ادا کرنے کو ایمان کا نتیجہ بتایا. اصل میں اللہ جل شانہ نے ان اعمال کے اندر بہت کچھ رکھا ہے, لیکن چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے, ہم لوگ محجوبین ہیں, ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اس معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور ہم لوگ اس کو بس سر سے ہٹاتے رہتے ہیں، بس ہم نے نماز پڑھ لی. حالانکہ اگر ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھنا شروع کریں تو پانچ دن نے ساری دن میں پانچ وقت الحمدللہ اللہ پاک ہمیں موقع دے رہے. مثلاً دیکھیں، پانچ دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم. اب کتنا بڑا موقع ہے اس ہدایت کو حاصل کرنے کا، لیکن کبھی میرے خیال میں شاید ہی لوگوں کے خیال میں یہ بات آتی ہو کہ اتنا بڑا موقع میں اللہ پاک دے رہے ہیں اور اس کثرت کے ساتھ وہ ضائع ہو رہا تھا. مطلب جیسے کوئی شخص ہو اور وہ مطلب یہ کہ ایک جگہ ہو، وہاں پر وہ ایک ایک کلو سونا لوگوں کو دے رہے ہو، اور ایک شخص ہے وہ دن میں پانچ دفعہ جاتے اور خالی ہاتھ آتا ہو، اور اس کو بعد میں پتہ چلا کہ تو اس طرح وہ چیز تو لی نہیں جس کے لیے لوگ آ رہے تھے، تو کتنا افسوس کرے گا بعد میں، ہو یار یہ کیا میں نے کیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ فلاں کمرے میں جانا تھا اور اس میں سے وہ چیز مل رہی تھی، وہ تو میں ویسے ہی اندر چلا گیا اور واپس آ گیا. ہاں جی، تو یہ اصل میں گویا کہ یہ ہے کہ نماز کے لیے ہم جا رہے ہوتے ہیں اور نماز میں یہ ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. تو آپ نے یوں سمجھ لیا کہ نماز یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیا ایک مکان ہے، اس مکان میں داخل تو ہوئے لیکن لیا کچھ بھی نہیں، واپس ویسے ہی آئے. ہاں جی، حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا ہماری مثال بطخ کے بچوں کی طرح ہے. بطخ کے بچوں کو جتنے بھی غوطے دے دو پانی میں ان کو وہ بھیگتے نہیں ہیں، پانی اس پہ پھسل جاتا ہے. اور میں ہماری مثال ایسی ہے کہ بس بطخ کے بچوں کی طرح میں جتنے بھی وہ دے تو لگتا ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. اور میں کہ دیکھو نا، اس میں نماز میں اتحیات بھی ہے، اور اتحیات کیا ہے؟ یہ اصل میں معراج شریف کے واقعے کی یاد ہے. اتحیات و للہ الصلوات و الطیبات. اللہ پاک نے پوچھا آپ سے ہم سے کہ کیا لگا میرے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے سب نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، السلام علیکم ایھا النبی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں، اب چونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ پہ تو سلام نہیں کیا جا سکتا، وعلیکم السلام تو نہیں ہو سکتا، تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کیونکہ اللہ پاک جو بھی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ اصل میں اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس کے اندر یہ بھی ایک درمیان میں بات آ گئی، مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان اللہ کے لیے کر رہے ہیں اصل میں اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے، جو کرتا ہے پہلے نفسی کو، جس طرح اس میں آتا ہے نا، جو بھی مطلب وہ کر رہا ہے تو ظاہر اپنے لیے کر رہا ہے. تو کیونکہ اللہ پاک کو تو کوئی کچھ دے نہیں سکتا، اللہ پاک کو ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی، تو اپنے لیے کر رہا ہے. تو جیسے السلام علیکم مطلب جناب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو پھر رشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد. آج تو اس طرح فرمایا، اتنی بڑی نسبت کی چیز ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری مثال وہی بطخ کے بچوں کی طرح ہے. تو ہم لوگوں کو نماز کی قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون. اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہو، قرآن کو مانتے ہیں اور اپنی نماز کی نگہداشت کرتے ہیں. ہمارے نقشبندی سلسلے کے اسباق میں سے ایک نگہداشت بھی. ہاں جی، یعنی اپنے اعمال کی خبر رکھنا، نگہبانی کرنا، دیکھنا کہ کیسے ہم کر رہے ہیں، کیا اس میں ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، کیا نہیں حاصل ہو رہا، نگہداشت. تو دیکھنا، یہ یہاں پر مطلب قرآن پاک میں بھی آ گیا کہ ہم لوگ اپنے نماز کی نگہداشت کر لے کہ آیا نماز میں وہ چیز مل رہی نہیں مل رہی ہے، جو چیز ہے مقصود وہ ہم پا رہے ہیں نہیں پا رہے. نماز کی نگہداشت اور محافظت کے دو معنی ہیں اور دونوں یہاں مقصود ہے، یعنی ایک تو اس کی ظاہری شرائط کی تعمیل اور دوسرے اس کے باطنی آداب کی رعایت. ایسی نماز تو درحقیقت ایمان کا ذائقہ، روح کی غذا اور دل کی تسکین کا سامان ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے اجتماعی، اخلاقی، تمدنی اور معاشرتی اصلاحات کا بھی کارگر آلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اخلاق اور تمدن و معاشرت کی جتنی اصلاحیں وجود میں آئیں ان کا بڑا حصہ نماز کے بدولت حاصل ہوا. اسی کا اثر ہے کہ اسلام نے ایک ایسے بدوی وحشی اور غیر متمدن ملک کو جس کو پہننے اور اڑنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا چند سال میں ادب و تہذیب کے اعلیٰ معیار پر پہنچا دیا. اور آج بھی اسلام جب افریقہ کے وحشی سے وحشی ملک میں پہنچ جاتا ہے تو کسی بیرونی تعلیم کے بغیر صرف مذہب کے اثر سے مہذب متمدن ہو جاتا ہے، اور متمدن قوم میں جب پہنچ جاتا ہے تو ان کے تخیل کو بلند سے بلند تر، پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنا دیتا ہے، ان کو اخلاص کہ وہ تعلیم دیتا ہے جس کے سبب ان کا وہی کام جو پہلے مٹی تھا اب اکسیر بن جاتا ہے. حضرت سید الملت رحمت اللہ علیہ نے نماز کے اخلاقی تمدنی اور معاشرتی فوائد پر سیرت پنجم میں سیر حاصل قابل دید باز کی ہے. ماشاء اللہ ہم سب کو پڑھ چکے ہیں یہاں پر سیرت النبی، جس کے آخر میں ارقام فرماتے ہیں ان تمام امور کو سامنے رکھنے سے بات ثابت ہو کہ نماز اسلام کا اولین شعار اور اس کے مذہبی و اجتماعی تمدنی اور سیاسی و اخلاقی مقاصد کے انحدار ہے. اس کی شرازہ بندی سے مسلمانوں کا شرازہ بندا تھا اور اس کی گرہ کل جانے سے اس کی نظم و جماعت کی گرہ کل گئی ہے. مسجد مسلمانوں کے اور قومی اجتماع کا مرکز اور نماز اسی مرکزی اجتماع کی ضروری رسم تھی، جس طرح آج ہر جلسہ کا افتتاح اس کے کردار تعین کے لیے صدارت خطبات سے ہوتا ہے، اس طرح مسلمان جب زندہ تھے ان کے ہر اجتماع کا افتتاح نماز سے ہوتا تھا، ان کی ہر چیز اس کے تابع اور اسی کے نظر ہوتی تھی. ان کی نماز کا گھر ہی ان کا دارالعمارت تھا، وہی دارالشورا تھا، وہی بیت المال تھا، وہی صیغہ جنگ کا دفتر تھا، وہی درسگاہ اور وہی معبد تھا. جماعت کی ہر ترقی کی بنیاد افراد کے باہمی نظم و ارتباط پر ہے، اور جماعت کے فائدے کے لیے افراد کا اپنے ہر آرام و عیش و فائدہ قربان کرنا اور اختلاف باہمی کو طے کر کے صرف ایک مرکز پر جمع ہو کر جماعتی ہستی کے وحدت میں فنا ہو جانا اور اس کے حصول کے لازمی شرط ہے. اس کی خاطر کسی ایک کو امام و قائد اور سر لشکر مان کر اس کی اطاعت و فرما برداری کا عہد کر لینا ضروری ہے. اسلام کی نماز انہی رموز و اسرار کا گنجین ہے. یہ مسلمانوں کو نظم و جماعت، اطاعت و پذیری، فرما برداری، وحدت قوت کا سبق دن میں 5 بار سکھاتی ہے، اس لیے اس کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں. اور نہ اس کی کوئی اجتماعی وحدت ہے، اور نہ انقیادی امامت ہے، نہ زندگی ہے، اور نہ زندگی کا نصب لین ہے. اسی بنا پر دائے اسلام نے یہ فرمایا، الحد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. امان کے درمیان جو معاہدہ ہے نماز ہے، تو جس نے اس کو چھوڑا اس نے کفر کا کام کیا. کہ نماز کو چھوڑ کر مسلمان صرف قالب بے جان، شراب بے نشہ، گلی بے رنگ، ابو ہو کر رہ جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ اسلامی جماعت کا ایک ایک شعار اور ایک ایک امتیازی خصوصیت اسے رخصت آ جاتا ہے. اس لیے نماز اسلام کا اولین شعار ہے، اور اسی کی زندگی سے اسلام کی زندگی ہے. یا اللہ میں کیسی مثال دوں. یعنی اب دیکھیں ہر وقت ہمارے پاس نفس ہے، وہ نفس کے جو خواہشات ہیں وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہے ہر وقت، ہر لمحے. کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں ہمیں نفس اپنی طرف متوجہ نہ کر رہا. اب یہ مسلسل جو ہمارے اوپر نفس کا الغار ہے، تو کچھ دیر کے لیے انسان اس نفس کے الغار سے منہ موڑ کر اپنے خالق حقیقی طرف دل سے متوجہ ہو جائے، تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے وہ اثر جو نفس کے خواہشات کی وجہ سے اس کے اوپر مسلسل وہ پڑ رہا تھا، اس سے اپنے آپ کو ہٹا لیا، اور اس نے اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ جل شانہ کے ساتھ قرار پکڑ لیا. یہ وہ اطمینان ہے جو کسی کو مل جائے تو نماز کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے. مجھے فرماتے ہیں نا کہ مومن کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے, وہ اصل میں ایسے لوگوں کے جن کو ایمان کی حلاوت نماز میں نصیب ہوتی ہے, اور ان کو یہ جو نفس کی الغار ہے اس سے تھوڑی دیر کے لیے جو بچت ہے اس کا جو احساس ہوتا ہے وہ اس کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے, لہذا وہ اس کے لیے منتظر رہتے ہیں, ایک نماز سے دوسری نماز کے لیے منتظر رہتے ہیں کہ کب وہ آئے گی, کہ پھر جن میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ارحنی یا بلال, مجھے بلال راحت پہنچا دے اذان کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ یعنی یہ چیز جو ہے نا ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے پاس ہے, ہم اس سے اپنا حصہ وصول کر سکتے ہیں. لیکن اگر نفس بہت ہی زیادہ غالب ہو, حتیٰ کہ نماز میں بھی نفس ہی اپنی طرف متوجہ کر لے, تو پھر کیا کریں؟ ہاں مطلب یہ کہ گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ شرعی مجاہدے کے ساتھ کچھ اختیاری مجاہدات شامل کرنے پڑیں گے, جس سے نفس ہمارا کم از کم نماز میں تو ہمیں چھوڑے نا, کم از کم نماز میں تو ہم حاضر رہے نا, باقی کام تو نماز کر لے گا, لیکن نماز کے اندر بھی اگر ہم نفس کے تابع ہوں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مر کے بے چین نہ پایا تو کدھر کہاں جائیں گے؟ مطلب ظاہر کہ نماز میں بھی اگر ہم لوگ اللہ کی طرف متوجہ نہیں تو پھر کیا, پھر کدھر جائیں گے, پھر کیا کریں گے, کہاں جائیں گے, کیسے پائیں گے اس کو؟ اس کا مطلب ہے کہ نماز کے اندر اگر وہ چیز نہیں حاصل ہو رہی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ مزید کرنا پڑتا ہے, یہاں تصوف کا کام ہے, ورنہ نماز میں تو شریعت نے پورا انتظام کیا ہوا ہے, وہ تو موجود ہے, لیکن اگر وہ حاصل نہ ہو رہا ہو یا اس کے اندر رکاوٹ ہو, حجاب ہو, تو اس حجاب کو دور کرو. اور حجاب کون سی چیز ہے؟ وہ نفسی ہے, زیادہ نفس کا ہوتا نفسی ہے نا, تو نفس کی رکاوٹ کو مطلب آپ جب دور کریں گے پھر آپ کو وہ نماز کے وہ چیزیں مل سکیں گی, وہ نماز کی چیزیں مل سکیں گی. یہ جو ہے مطلب یہ جو ہم تکبیری تحریمہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا انقلاب ہوتا ہے, یعنی نفس سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف رخ کرنا, یہ نفس یہ اللہ اکبر ہے, تکبیری تحریمہ ہے. یعنی ہم پر ہر کام حرام ہو گیا, چاہے پہلے جائز کیوں نہیں تھا, اب ناجائز ہو گیا ہمارے لیے, ہم اور کچھ نہیں کر سکے, ہم صرف اب اللہ کی طرف ہی متوجہ ہو سکتے ہیں. یعنی جو ہمارا یوں سمجھ لے زندگی میں آنے کا جو مقصد ہے وہ تو یہی ہے, لیکن ہم اس کو باقی وقت میں تو اس طرح نہیں حاصل کر پا رہے, تو نماز کے تھوڑا سا جو وقفہ ہے اس کے اندر کم از کم یہ اللہ اکبر کہہ کر ہم ڈسکنیکٹ کر دیں اپنے آپ کو دنیا سے, اور پھر اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. اب اس جتنے دیر ہم نماز میں رہیں گے اللہ کے ساتھ رہیں گے تو پھر اس کا جو اثر ہوگا ہمارے اوپر ہوگا, پھر اس اثر کی برکت سے ہم نماز کے باہر بھی اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے. رجال ذکر اللہ, پھر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ایسے لوگ بن جائے جو تجارت بھی ان کو اپنے رب سے غافل نہ کر سکے, اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکے, حالانکہ تجارت مکمل دنیاوی چیز ہے جس میں لین دین ہوتا ہے, اور انسان پوری طرح گویا کہ دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے, لیکن اس وقت بھی وہ دنیا کی طرف نہیں اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے, وہ اس نے غالباً لکھا ہے, فرمایا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے, رو رہا ہے, لیکن دیکھا اس کے دل کی طرف تو اس میں دنیا ہی دنیا تھی. وہ دوسرا شخص تھا, وہ تان پر تان بیچ رہا تھا, لیکن اس کے دل کی طرف دیکھا تو اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا. اب کیا بات, کیسے مطلب یہ ہو؟ اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, مطلب یہ جو انقلاب ہے اس انقلاب کے لیے کچھ میدان بنانا پڑتا ہے, زمین بنانی پڑتی ہے, ورنہ نہیں کر سکتا آدمی. نماز کے اندر سب کچھ ہے لیکن آپ کے اندر لینے کا سلیقہ تو ہونا, آپ اس کو لے تو سکے. دنیا میں تو بہت کچھ ہے لیکن ہر چیز انسان حاصل نہیں کر سکتا کیوں اس کے لینے کا ان کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہوتی. اسی طریقے سے نماز کے اندر سب کچھ ہے لیکن ہمارے اندر وہ کیپیبلٹی نہ ہو جو ہم لے سکیں, تو پھر ظاہر نماز گزرے گی اور بس اس طرح کی اس طرح. یہ ملے حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں, یا کریم یا کریم یا کریم. نماز کی عبادت کی تاثیر و برکت سے عرب کی جس طرح روحانی کا پلٹ ہوئی اس کا نقشہ حضرت والا رحمۃ اللہ کہیں تو یہ تعریف فرماتے ہیں, وہ عرب جو خدا کی عبادت سے بیگانہ تھا, وہ جس کی پیشانی خدا کے سامنے کبھی نہیں جھکی تھی, وہ جس کو آنکھوں نے شب بیداری کا اضطراب انگیز منظر نہیں دیکھا تھا, وہ جس کی روح زبانی تسکین و تسلی کے احساس سے خالی تھی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دفدن کیا ہو گیا, اب عبادت رہتے اب اس کے ہر کام کا مقصد بن گئی, اب اس کو اپنے ہر کام میں اخلاص کے سوا اور کوئی چیز مطلوب نہیں تھی, اس کی پیشانی خدا کے سامنے جھک کر پھر اٹھنا نہیں چاہتی تھی, اس کے دل کو اس لذت کے سوا دنیا کی کوئی لذت پسند نہیں آتی تھی, اس کی زبان کو اس مزہ کے سوا کوئی اور مزہ اچھا معلوم نہیں ہوتا تھا, اس کے آنکھ اس منظر کے سوا کسی اور منظر کے طالب نہ تھی, اس کی روح یاد الہی کے تڑپ اور ذکر الہی کے بے قراری کے سوا کسی اور چیز سے تسلی نہیں پاتی تھی, دل راہ کے مردبود حیات زنور سی تابوئی از نسیم میش درم و شام رفت, وہ عرب جن کی حالت تھی ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور جو خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں, دعوت حق اور فیض نبوت کے اثر برکت سے نے ان کی یہ شان نمایاں کی, دنیا کی کاروباری مشغول لیتے بھی ان کو ذکر الہی سے غافل نہیں کر سکی, رجال اللہ ترحیم تجارت مرا دے ہونا ذکر اللہ, ایسے لوگ جن کاروبار خرید و فروخت کا شغل خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے غرض ہر حال میں ان کے اندر خدا کی یاد کے لیے بے قراری تھی, یذکرون اللہ قیام و قعود ولا جنوب, جو خدا کو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر لمحے یاد کرتے ہیں, راتوں کو جب غافل دنیا نیند کی خمار میں ہوتی وہ بستر سے اٹھ کر خدا کے سامنے سر بسجود اور راز و نیاز میں مصروف ہوتے تھے, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, جن کی پہلو رات کے خوابگاہوں سے الادے رہتے ہیں وہ خوف اور امید کے ساتھ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں, یا کریم الایمان بین الخوف والرجاء. دیکھیں نا یہاں پر بھی حدیث شریف ہے نا, الایمان بین الخوف والرجاء, تو یہاں قرآن پاک کی آیت ہے, یہ خوف اور امید کے ساتھ جو ہے نا مطلب ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, وہ ذاکل اللہ ارکون, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی جو تو نہیں جھکتے, اب ان کی صورت یہ ہو گئی, فراہم رکن سجد یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, تم ان کو دیکھو رکوع میں جھکے ہوئے وہ سجدہ میں پڑے ہوئے خدا کی فضل خوشنودی کی تلاش کرتے ہیں, وہ جن کے دل کی کیفیت یہی تھی, وجا ذکر اللہ واحد اشمازت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, اور جب تنہا خدا کا نام لیا تو ان کے دل جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے مقدر ہو جاتے ہیں, آفتاب نبوت کے پرتوں نے مقدر آئینوں میں خشیت الہی کا جوہر پیدا کر دیا, الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, وہ لوگ کہ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل دل جاتے ہیں. یہ خود قرآن کی شہادت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور تعلیم نے عرب کی روحانی کائنات میں کتنا عظیم الشان انقلاب پیدا کر لیا تھا, وہ تمام لوگ جو ہلکا بگوش اسلام ہو چکے تھے, حقیقی کرتے ہوں یا تجارت یا محنت مزدوری, مگر ان میں سے ہر کوئی چیز ان کو خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی, حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ لوگ صابر میں خرید و فروخت تجارت کرتے تھے لیکن جب خدا کا کوئی معاملہ پیش آتا تو شغل و عمل ان کو یاد الہی سے غافل نہیں کرتا تھا بلکہ اس کی پوری طرح ادا کرتے تھے, حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ ایک دفعہ بازار میں تھے, نماز کی تکبیر ہوئی, دیکھ کہ صابر میں دکانیں فوراً بند کر دی اور مسجد میں داخل ہو گئے, صابر میں تمام تر راتیں خدا کی یاد میں جاگ جا کر بسر کرتے, یہاں تک کہ مکہ معظمہ کی غرمت معین راتوں میں بھی عبادت الہی میں مصروف رہتے, خدا نے گواہی دی, ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل ونصفه وثلثه وطائفه من الذین معک, بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو دو تہائی رات کے قریب اور آدھی رات اور ایک تہائی رات تک کڑا رہتا ہے اور تیرے ساتھ کی ایک جماعت بھی اٹھ کر نماز پڑھتی. اس زمانے میں صابر کو راتوں کے سوا خدا کی یاد کرنے کا موقع کہاں ملتا تھا, جلوہ دیدار کے مشتاق دن بھر کے انتظار کے بعد رات کو کئی مخفی گوشوں میں جمع ہوتے تھے, ذوق و شوق سے اپنے پیشانی خدا کے سامنے زمین پر رکھ لیتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صالحانہ انداز بات کو دیکھتے پھرتے تھے, قرآن پاک نے استظہار کی کیفیت اپنے الفاظ میں اس طرح ادا کی تھی، وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اور اس غالب رحمہ والے پر بھروسہ کر جو رات کو جب تو نماز کے لوٹتا ہے اور سجدہ پڑھے رہنے کے درمیان آنا جانا تیرا دیکھتا ہے. مدینہ منورہ کر سب سے پہلا فقرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا، یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا والناس نعم. اے لوگوں، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، نماز پڑھو جو لوگ سوتے ہوں. بعض صحابہ میں اس پر شدت سے عمل کیا کہ انہوں نے راتوں کو سونے چھوڑ دیا. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اعتدال میں یعنی روی کا حکم دینا پڑا. چنانچہ عثمان رضی اللہ بن مظعوم رات بر نماز مصروف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، عثمان تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، نماز بھی پڑھو اور سو بھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے کہ صحابہ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور بہت کم سوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رات کے تین حصے کر دیے تھے، ایک میں خود نماز پڑھتے، دوسرے میں ان کی بیوی، تیسرے میں ان کا غلام، اور باری باری سے ایک دوسرے کو جگاتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر ساری رات نماز پڑھا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ان کو جا کر نصیحت فرمائی. حضرت ابو درد صحابی کا بھی یہی حال تھا کہ رات رات بھر کر نماز گزارتے تھے. حضرت سلمان فارسی ان کے اسلامی بھائی تھے، ایک شب وہ ان کے جا کر مہمان ہوئے. جب رات کو ابو درد رہتے ہیں بات کر اٹھنے لگے تو حضرت سلمان نے منع کیا. پچھلے پہلے جب سناٹا چاہا ان کو جگایا کہ اب نماز کا وقت ہے. کوئی صحابہ ایسا نہ تھا جس نے اسلام لانے کے بعد پھر ایک وقت کی نماز بھی عمدن قضا کی ہو، یہاں تک کہ لڑائی خطرہ کی حالت میں بھی اس فرض سے غافل نہیں رہتے تھے. ایک صابر زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرخطر کام کے لیے کہیں بھیجا تھا. جب وہ منزل مقصود کے قریب پہنچے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا. ان کو خوف تھا کہ کہیں ٹھہر کر عصر نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے گا تو وقت نکل جائے گا، اگر عصر میں تاخیر تو میلائی کی تعمیر میں دیکھ ہو جائے. اس مشکل کا حل انہیں اس طرح کیا کہ وہ اشاروں میں نماز پڑھتے جاتے اور چلتے جاتے. سخت سے سخت مجبوری کی حالت میں بھی نماز سے ان سے ترک نہیں ہوتی. چنانچہ بیماری کی حالت میں دوسروں کا سہارا لے کر مسجد میں حاضر ہوتے تھے. پھر جس طرح خشوع، خضوع، محبوبیت و استغراق کے ساتھ نماز ادا کرتے اس کا نظارہ بڑا پراثر ہوتا تھا. چنانچہ حضرت ابوبکر جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ان پر شدت سے رگ تاری ہوتی کہ کافر عورتوں اور بچوں تک پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نماز میں زور سے روتے ہیں، رونے کی آواز پچھلے سب تک جاتی. حضرت امین دار رضی اللہ عنہ رات تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت کی تلاوت میں صبح کر دی، بار بار اس کو دہراتے اور مزے لیتے تھے. شب شوت صبحما محو تماشا ہاشم. حضرت انس رضی اللہ عنہ قیام اور سجدہ میں اتنی دیر لگاتے تھے کہ لوگ سمجھتے کہ بھول گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر جب نماز میں کھڑے ہوتے تو کئی صورتیں پڑھ ڈالتے تھے. سر کھڑے ہوتے تھے کہ معلوم ہوتا کوئی ستون کھڑا ہے، اور جب سجدہ میں جاتے اتنی دیر سجدہ کرتے کہ حرم محترم کی کبوتر ایک ساتھ جامع سب ان کے پیٹ پر آ کر بیٹھ جاتے تھے. ایک رات میں رائے جنگ میں ایک پہاڑی پر دو صحابی پہرے دینے کے لیے متعین تھے. ایک صاحب سو جاتے اور دوسرے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. دشمن کو تاک کر تیر مارتا ہے جو بدن میں تراز ہو جاتا ہے، کپڑے خون سے تربتر ہو جاتے ہیں، مگر نماز کا استغراق اس طرح قائم رہتا ہے. نماز تمام کر کے اپنے رفیق کو بیدار کر کے واقعہ سناتے ہیں. ساتھی کہتے کہ تم نے اس وقت مجھے کیوں نہیں جگایا؟ جواب ملتا ہے کہ میں نے ایک پیاری سورت شروع کی تھی، پسند نہ آئے کہ اس کو ختم کیے بغیر نماز. اللہ اکبر. اس سے بھی زیادہ پر اثر منظر یہ کہ دشمن کی فوج مقابل کھڑی ہے، تیروں کا میں پر اثر ہے، نیز اور تلواروں کی بلیاں ہر طرف کون رہی ہے، سر و گردن دست و بازو کٹ کٹ کر گر رہے ہیں کہ دفتر نماز کا وقت آ جاتا ہے. فوراً جنگ کی صفحے نماز کی صفحے بن جاتی ہیں اور ایک اللہ اکبر کے ساتھ موت و حیات سے بے پرواہ ہو کر گردنیں جھکنے اور اٹھنے لگتی. نور کا تڑکا اسلام کے دائرہ کا مرکز مرکز کے اعظم برادر امام نماز میں پیچھے صحابہ کے صفحے کائے میں دفتر ایک شقی خنجر بکف آگے بڑھتا ہے اور خلیفہ پر حملہوروں کو شق مبارک کو چاک کر دیتا ہے. آپ غش کا کر گر پڑتے ہیں، خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر نماز کی صفحے اپنی جگہ پر قائم ہیں. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ نماز پڑھانے کو آگے بڑھتے ہیں، پہلے صبح کا دگانہ ہو لیتا ہے، تب خلیفہ وقت کو اٹھایا جاتا ہے. حضرت عمر کو جس وقت صبح کی نماز میں زخم لگا اس کے بعد صبح کو لوگوں نے ان کی نماز کے لیے جگہ تو بولے، ہاں جو شخص نماز چھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی نہیں. چنانچہ سال میں کہ نماز زخم سے خون جاری تھا آپ نے نماز پڑھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں. جب صبح کی نماز میں ہوتے ہیں کہ ابن ملجم کی تلوار کو گائل کرتے ہیں، کچھ دیر کے بعد وہ دیال کو لبیک کہتے ہیں. امام مظلوم حسین رضی اللہ تعالیٰ بن علی رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں رونق افروز ہوتے ہیں. عزیز اور دوستوں کی لاش میدان جنگ میں نظر کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، ہزار روش کی آپ کو نرغہ میں لیے ہوتے ہیں. اتنے میں زور کا وقت آ جاتا ہے، آپ دشمنوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ اتنا موقع دے کے آپ زور کی نماز ادا کر سکیں. نماز میں جس خشوع وضو کا حکم ہے ثابت کرنے میں اس کے نمونے پیش کیے کہ عزیز سے عزیز چیز بھی اگر ان کے روحانی ذوق کو شوق میں خلل انداز ہوئی تو انہیں اس کو اس ذوق پر نثار کر دیا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ساری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک خوش نما چڑیا نے سامنے آ کر چہچہانا شروع کیا. تیرہ دیر تک ادھر ادھر دیکھتے، پھر جب نماز کا خیر تو رکھا یاد نہیں رہی، دل میں کہا کہ اس باغ نے فتنہ برپا کیا، یہ کیا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آروا کے بیان کیا، وہ کیا یا رسول اللہ یہ باغ ہے خدا میں نظر ہے. اس طرح ایک اور صابر دنیا اپنے باغ میں نماز میں مشغول تھے، باغ اس وقت نیا سرزب و شاداب اور پھلوں سے لدا ہوا تھا، پھلوں کی طرف رک گئی تو نماز یاد نہ رہی، اب اس کا خیال آیا تو دل میں نادم ہوئے کہ دنیا کے مال دولت نے اپنی طرف متوجہ کیا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دور خلافت کا زمانہ تھا، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی باغ جس نے مجھے فتنہ مبتلا کیا ہے رائے خدا میں دیتا ہوں. چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ اس کو بیت المال کی طرف سے بیچا تو 50,000 میں فروخت ہوا. نماز کی کیف انگیزیاں اپنی ایسے معفوق الفت عادت فاقیات کے سبب بنی کہ نماز قربت حق کے اس مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں پر طب جمال کے سوا کسی کا ریحان اور کیف حضوری کے سوا کسی کو کوئی خیال گوارا نہیں ہوتا. نمازی ذات حق سے ہی سرور پاتا ہے اور اسی کا اشتغال اسے شاداں و فرحان رکھتا ہے کہ نمازی کو اس عالم میں نمازی میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی کرم نصیب ہوتا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں ایسی نماز عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک. پنکھے چلانے میں گرمی بھی پنکھے بھی نہیں چلے. ہاں بڑے چلا رہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اصول اجازت کے لیے شرائط کے عنوان سے پہلے بات ہو چکی تھی. ایک اجازت یافتہ کا خط آیا تھا، اس کا جواب حضرت نے دے دیا تھا، اب اس کا دوسرا خط آتا ہے. حال مولوی فلاں صاحب کی بابت حضرت والے کے امتحان کے بغیر مجھے اجازت دینے کی جرت نہیں ہوتی، حضرت کے ہوتے ہوئے خود اجازت دینے کی ہمت نہیں ہوتی. البتہ ان کی تسلی کے لیے اتنا عید سے کہہ دیے کہ میرے نزدیک الحمدللہ آپ کو نسبت تمکین حاصل عطا ہو گئی ہے، کیونکہ طالب کو تربیت کنہ کی اطلاع بغیر کے بغیر کرنا ہی ہوتا ہے، وہ اپنے کو محروم ہی سمجھتا ہے. اب آئندہ حضرت والے کی خدمت میں اپنے احوال کی اطلاع کرتے رہیں گے، حضرت جیسا مناسب خیال فرمائے وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. تحقیق بہت اچھا. حصول ایجاد کے لیے جیسے حصول نسبت شرط ہے، یہ بھی شرط ہے کہ وہ شخص تر کی تربیت و اصلاح سے واقف ہو جائے تاکہ طالبین کی خدمت کر سکے. مطلب دونوں چیزیں چاہیے کہ خود بھی صحت مند ہو، دوسروں کو بھی صحت مطلب جو ہے نا وہ یعنی پھیلانے کے لیے وہ کام کر سکتا ہوں. کیونکہ ضروری نہیں کہ کوئی خود صحت مند دوسرے کو بھی صحت پھیلا سکتا ہو، اس کو تیری طور طریقے معلوم ہونے چاہیے. صحبت شیخ کی ضرورت. حال ایک اس کے لیے دعا کر دیں کہ حق تعالیٰ کوئی ایسی صورت نکال دے کم از کم دو مہینے یا تین مہینے بالکل فارغ ہو کر یہاں پر رہوں. کئی مرتبہ جی میں خیال ہوا ہے کہ آدھا دن کام کیا کروں، آدھا دن حضرت کے پاس بیٹھا کروں کہ ضرورتوں سے مجبور ہوں. دو بچے، ایک بیوی، ایک چار آدمی، بہت کم ہی خرچ ہوتا ہے مگر ہر چیز گراں ہے، کام ہی نہیں چلتا اور ظاہر میں تو بالکل نا امیدی ہو گئی کہ کس طرح فارغ ہو سکتا، مگر جب اللہ چاہیں گے کوئی نہ کوئی صورت نکال دیں گے، اس کے نزدیک کوئی مشکل نہیں. اس دعا کی وہ ضرورت سب سے زیادہ. تاکہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کو دو مہینے اس کے باپ کے گھر ان سب کی خوشی سے چھوڑ دیا جائے، اس طرح آسانی سے موقع مل سکتا ہے، راستہ نکال لیا. مطلب یہ ہے کہ واقعی دنیاوی ضرورتوں کے لیے انسان اس طرح کرتا ہے، نہیں کرتا دنیاوی ضرورتوں کے لیے اس طرح کرتا ہے، لیکن وہ بعد میں جو دینی ضرورت ہے اس میں بعض دفعہ خیال نہیں آتا. تو حضرت فرمایا کہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ان کو ان کے گھر مطلب چھوڑ دیا جائے اور خود جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اس وقت اس دور کے اندر ہمارے اوپر نفس کے جو خواہشات ہیں اس طرح چائے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے عقل بھی پورے زبردست دلائل دیتا ہے، اور دل کے جذبات بھی خوب بنے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی ماحول میں بھی رکاوٹ نہیں ہوتی. لیکن جب دین کا کوئی کام کرتا ہے تو عقل بھی بہت ساری باتیں نکال لیتا ہے. اس پہ میں بہت زبردست مثال دے سکتا ہوں. مثلا کسی کے گھر والے کسی سے بیعت ہے، گھر والی کسی سے بیعت ہے، تو وہ اگر شاپنگ پہ جاتی ہے اکیلی تو اس پہ اعتراض نہیں ہوتا، وہ سمجھتے کہ یہ تو اچھا کام ہے. لیکن اگر باقاعدہ شرائط کے ساتھ شیخ کی مجلس میں پردے کے ساتھ یعنی علیحدہ وہ جانے کا انتظام ہو، وہاں جا کے شیطان سو جائے گا، دیکھے یہ تو گھر سے نکلنا تو ٹھیک نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بھائی خدا کے بندے یہ سوچ ادھر بھی کر لیا کرو نا. اگر ایک دونوں جگہ پر ایک جیسے سوچے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر تو چلو آپ کا ذوق یہی ہے، آپ کا ذوق یہی ہے تو ٹھیک ہے، بس پھر وہ اس میں کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن وہاں پر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تو آپ جتنے خطرات ہیں اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ کا جو حس ہے وہ بچانے کا وہ نہیں جاگتا. یہاں پر خطرہ بھی نہیں مثلا، اور وہاں پر بھلے یہاں پر آپ کو سارے خطرے نظر آنے لگے تو یہ تو غلط ہے، مطلب یہ اپنے ساتھ انصاف نہیں ہے. حال آخر مدت دراز سے مرشد کامل کی تلاش میں سرگردار ہے. اس سلسلہ میں تین مرتبہ تفصیل ذیل کے ساتھ حضور کو خواب میں دیکھا. اول مرتبہ دیکھے ایک شخص خواب میں مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تم حضرت مولانا اشرف صاحب کی تصوف کی کتابیں دیکھو. دوسری مرتبہ یہ دیکھا کہ میں حضور کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا. میں جس جگہ ٹھہرا ہوا تھا حضور کسی کام کے لیے ادھر تشریف لائے رہے تھے، اچانک دے تو کہ سارا اجلا منور روشن ہو گیا. تیسری مرتبہ یہ دیکھا کہ حضرت والا مجھ کو روٹی عنایت فرما رہے تھے. جیسے میں نے خواب دیکھا میرے دل میں آیت درجہ کی بےقراری ہو گئی، مجھ کو اتنی توفیق بھی کہ میں حضرت کے دربار میں دو چار ماہ کیا کر. اس لیے چاہتا ہوں کہ 10-15 روز کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اخلاق ذمیمہ کی اصلاح کراؤں، صرف جناب کی اجازت کا منتظر ہوں. حضرت نے فرمایا بغرض اصلاح اخلاق آنے کی اجازت ہے، بشرط یہ کہ تحصیل علم میں حرج واقع نہ ہو. یہ بات حضرت نے فرمایا. حال وساوس کا افسوس، پھر غلبہ ہوتا جاتا تھا، جی چاہتا کہ اس پریشانی کے بعد حضور کی خدمت میں رہنا میرے لیے یہ امر شاید زود اثر ہوتا، مگر خیال ناداری مانے ہے. شاید حضور کو یاد ہو کہ آ کر ایک عریضے لکھا تھا کہ نانا صاحب نے مجھ کو 4 روپیہ ماہوار علاوہ کانے کپڑے کے دینے کا وعدہ کیا تھا. میں نے بھی یہ خیال کیا تھا کہ اگر وہ اپنے وعدے پر قائم رہے تو شاید حضور کی خدمت میں رہنا میسر ہو، مگر افسوس 2 ماہ ہو گئے انہوں نے یہ وعدہ نہیں کیا. تو اب حضور سے یہ عرض ہے کہ کوئی تدبیر نافع تجویز فرما کر اکر کو مطلع فرمائے تاکہ اکر عمل پر آؤ، اور یہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمت استقلال استقامت عطا فرمائے اور دین و دنیا کے پریشانوں سے نجات عطا فرمائے. اب نانا صاحب کے وعدہ وعید کو تو دیکھ لیا، اب ارادہ کر ان کو لکھوں یا تو آپ 4 روپے ماہر یا جو کچھ میرا ہو اس کے حساب کر دیجیے اور وہ میرا جی چاہے کروں. اب دریافت طلب عمر کے حضور کے اس معاملے میں کیا حکم ہے. حضرت نے فرمایا مشورہ تو سمجھ میں نہیں آتا، دعا کرتا ہوں گھرانے کو دل چاہے کچھ تکلف نہیں، انشاءاللہ تعالی 4 روپے ماہوار میں پیش کر دیا کروں گا. حضرت انتہائی درجے کے منتظم تھے، بے ضرورت ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے تھے، لیکن دیکھا ضرورت کے موقع پر کیسے. حضرت کا ایک خلیفہ تھے وزیرستان کے، حضرت عبدالحمید ہرمزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غریب مطلب دار ہے. حضرت ان کو باقاعدہ ٹکٹ بیچتے تھے اور ان کو اپنے مجلس میں بلاتے تھے. ہاں جی، تو اب دیکھیں یا تو پھر یہ کہ بعض لوگوں تو بیعت نہیں کرتے تھے، بعض لوگوں تو مطلب سفر کی یاد نہیں دیتے تھے، اور بعض لوگوں کو خود خرچ بھجوا کر جو ہے نا مطلب ہے کہ، تو ہر ایک کے ساتھ ان کے حالات کے مطابق معاملہ کرنا یہ ہے. تو یہاں پر بھی بات ہی کہ چونکہ ان میں اخلاص تھا، اور بات اس نے بالکل بے تکلف بات کی، مطلب دیکھے نا کوئی بات چھپائی نہیں اس نے، بے تکلف بات کی ہے. اور یہ حضرت کا رنگ بھی بیچوں گی بے تکلف ہی کہتا، اس میں حضرت میں تکلف نہیں تھا. مجھے خود حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ کے بڑے بھائی جو ان کے بعد فوت ہوئے کچھ عرصہ پہلے، انہیں فرمایا تھا کہ حضرت تانویر مصب تشریف لائے تھے، وہ لاہور کے تھے، تو تشریف لائے تھے، تو میں اس وقت بچہ تھا، تو میں وہاں حاضر ہوا، تو حضرت کانا تناول فرما رہے تھے، جو میزبان تھے ان کے ساتھ بیٹھے، حضرت نے فرمایا اگر میرے کائے ہوئے سے گن نہ آتی ہو تو میرے سامنے سے کالو. اب دیکھیں نا، مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کا جھوٹا تو لوگ بہت باعث مطلب سمجھتے ہیں کہ فائدہ کیا، لیکن حضرت اپنے بارے میں دیکھیں نا کیسے نسبت کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو میرے کانے سے گن نہ آتی ہو تو یہ میرے سامنے سے کالو. ہاں جی، تو خود حضرت کسی کا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے جھوٹے، میں اس عادت میں اتنا زیادہ ہوں کہ میں کافی بزرگوں کے جھوٹے سے محروم رہا ہوں. مزاج کی بات ہے بس، اللہ تعالیٰ نے جیسے مزاج بنایا ہوتا ہے تو اس طرح کا ہوتا ہے، تو یہ مزاج اس طرح میرے بھی ہے، میرے بھی اس طرح ہی معاملہ تھا. تو پھر جب حضرت کا میں نے مطلب سن لیا، مطلب پڑھ لیا، تو مجھے تسلی ہو گئی کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ مزاج کی بات ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ لیکن دیکھیں ان کو کیسے فرمایا، پہلے بتا دیا کیونکہ مزاج ایسا تھا خود اپنا، میں اگر آپ کو نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو بے تکلفی حضرت کو بہت پسند تھی، تکلف نہیں پسند تھا، بلکہ تکلف اور ہیچ پیچ سے بہت سخت ناراض ہوتے تھے. بھائی صاف صاف بات کرو، یہ کیا بات ہے. وہ اور وضاحت، معاملہ کی جو بات ہوتی ہے نا، معاملہ کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ اس میں ابہام نہ ہو، یعنی یہ بات ہوتی ہے. تو حضرت اس مسئلے میں بہت وضاحت چاہتا ہے چاہ کرتے تھے، خط میں بھی اور بات چیت میں بھی. ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور حضرت کے سامنے کھڑے ہو گئے، بوڑھے آدمی تھے، حضرت تعویذ چاہیے. نے فرمایا پہلے جاؤ وہاں میرے ساتھیوں سے پوچھو بات کس طرح کی جاتی ہے، پھر آؤ. اب وہ بوڑھا آدمی تھا، وہ بڑا ایک قسم کا خفا ہو گیا کہ دیکھو نا مجھے اس طرح اجھٹ سمجھ لیا کہ مجھے بات بھی نہیں کرنا آتی. لیکن انہوں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، جو حکم ہے اس پہ عمل کروں. تو وہاں لوگ جو ساتھی تھے حضرت کے، تو ان کے پاس گئے، کہتے ہیں حضرت مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ تعویذ دے، انہوں نے کہا کہ جاؤ جاؤ بات کرنا پہلے سیکھو، پھر اس کے بعد میرے پاس آؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا سیکھوں؟ انہوں نے کہا آپ نے کیا کہا تھا؟ نہیں کہ میں نے کہا تھا کہ تعویذ چاہیے. انہوں نے کہا کس چیز کی تعویذ؟ تو اس نے ماتھے کو ٹپک دی کہ او ہو، یہ تو واقعی مجھ سے غلطی ہوئی. اب تعویذ تو ہزاروں قسم کی ہو سکتی ہے، تو کون سی تعویذ؟ تو مطلب یہ کہ وہی ابہام والی بات، کہ ابہام نہ ہو، جو ہو بالکل واضح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ حضرت نے فرمایا کہ مطلب جو ہے نا استئذان کے مسئلے پہ، کیونکہ اسے آیا کہ تو آپ سے پوچھا کون، نے کہا میں. آپ سب نے فرمایا میں کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ اپنا نام لو. ہاں جی، اب ظاہر میں تو ہر ایک کو آواز سے تو نہیں پہچانا جا سکتا، میں تو ہر آدمی کا ہو سکتا ہے، تو کیا میں سے کوئی پہچان لے گا کہ کون ہے؟ یا تعلیم کے لیے فرمایا ہوگا کہ صرف میں مطلوب نہیں ہے بلکہ نام مطلوب ہے، کہ نام بتاؤ. اس طرح میرے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں کہ مجھے میسج کر لیتے ہیں اور نام نہیں لکھ رہے. تو میں کہتا ہوں خدا کے بندوں، میں تو اپنے بیٹوں کے ٹیلی فون نمبر بھی نہیں مجھے یاد، باقیوں کا مجھے کیا یاد ہوں گے، مجھے تو اپنے بیٹوں کے نمبر بھی نہیں معلوم. تو اب ہر ایک آدمی کا میں ٹیلی فون نمبر بھی یاد رکھوں کہ یہ دیکھو نا اس نے مجھے میسج کیا تو یہ فلاں ہوں گے. تو پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اگر وہ پہلے سے کئی میسج آتے ہیں نا، تو ابتدا میں بعد میں لکھا ہوتا ہے، بعد میں نہیں لکھتے، تو پہلے مجھے دور جانا پڑتا ہے، دیکھتا ہوں کہ اس نے کئی نام لکھا ہے یا نہیں لکھا. تو میں نام تو معلوم کر لوں، پھر بعد میں اس کی خبر بھی لیتا ہوں کہ تو نے کیا کیا مجھے، خامخواہ بلا وجہ نہ ہو پریشان کیا. نام لکھنے میں تمہیں کیا مسئلہ تھا؟ نام لکھ سکتے تھے نا، تو نام لکھا کرو، ہر دفعہ نام لکھا کرو. تو اس طرح مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ آداب ہیں، مطلب جب کسی سے بات کیا جائے تو وضاحت ہو، اور اس میں کوئی مطلب ایسی بات نہیں چھوڑنی چاہیے جس کو پوچھنا پڑے بعد میں، جو خود آپ بتا سکیں. بلکہ حضرت کا ایک عجیب ماشاءاللہ وہ ترتیب تھی جس کا مجھے ایک دن بڑا فائدہ ہوا. اور وہ یہ تھی کہ حضرت فرماتے کہ جو میرے پاس آئے تو تین باتوں کا جواب خود اس کے پاس ہو، وہ مجھے بتانا چاہیے ان کو، کون ہوں، کہاں سے آئے ہوں اور کس لیے آیا ہوں، یہ سب بتا دیا کرے. مطلب یہ کہ نام بتائے اور جگہ کا بتائے کہ کہاں سے آئے ہوں اور مقصد بتائے. اس کے لیے مجھے پوچھنا نہ پڑے، حضرت فرماتے اس کے لیے مجھے پوچھنا نہ پڑے. تو ایک دن میں کراچی گیا تھا تو ارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ سے ملاقات کی خواہش تھی، گھر کا تو معلوم کر دیا، تو پتہ چلا گھر سے کہ حضرت عصر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے گئے. مسجد قریب ہی تھی، پہنچ گئے، اس وقت نماز ہو چکی تھی، کیونکہ زیادہ دوسری مسجد کا پتہ تو نہیں ہوتا کہ کب نماز ہوگی، نماز ہو چکی تھی. اب حضرت گاڑی میں بیٹھ گئے تھے اور جا رہے تھے. اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اسی وقت، کیونکہ مجھے کیا پتہ کہ حضرت اب کدھر جا رہے ہیں. تو میں نے کہا بعد میں تو پھر میرے پاس موقع نہیں ہوگا، تو ملنا ہے تو ابھی ملو. لیکن اب ان کو پابند بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کو روکنا بھی نہیں چاہیے، ظاہر اپنے حق کے لیے میں اس کو روک لوں تو مناسب نہیں. تو میں نے جا کر ایک ہی سانس میں کہا، شبیر میرا نام ہے، پشاور سے آیا ہوں، ملاقات کی خواہش تھی. یہ تین باتیں میں نے فوراً اس طرح ایک ہی سانس میں کہہ دی. حضرت کو شاید اپنے شیخ کی بات یاد آئی تو بڑے خوش ہوئے. پر میں کہاں پر ہوں؟ میں نے کہا وہ جو ہے نا وہ جو وہاں پر کوٹ اور جنا کوٹ ہاسٹل تھا وہ وہاں پر ہوں. تو صبح مجھے پہ آ سکتے ہو؟ تو میں نے کہا آ جاؤں گا. تو حضرت ایڈریس بتانے لگے، تو مجھے تو پتہ نہیں تھا. تو ساتھ جو کراچی کے ساتھی تھے کہتے مجھے معلوم، مطلب میں سمجھ رہا ہوں. خیر ان حضرت نے بتا دیا. اب صبح ہم چلے گئے، روانہ ہو گئے. 8 سے 8:30 تک حضرت کی ملاقات کا وقت ہوا کرتا تھا اس وقت متب پر. تو ہم 8:20 پہ پہنچے تو حضرت نے مجھے پہچان لیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا. پھر حضرت نصیحت فرمانے لگے اور تین کتابیں بھی عنایت فرمائی اپنی اور نصیحت فرمانے لگے. تو جب 8:30 ہو گئے تو مجھے پتہ تھا کہ 8:30 تک ٹائم ہے. میں نے کہا حضرت آپ کا وقت ختم ہوا. تو حضرت اس پر بھی خوش ہوئے تو مزید بات جاری رکھی. جس وقت تقریباً 45 ہو گئے تو میں نے کہا کہ مریضوں میں کچھ ہلچل، کیونکہ معمول نہیں تھا، کچھ ہلچل شروع ہو گئی کہ کون درمیان میں اٹپ کر ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو میں نے کہا حضرت آپ کے مریضوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لہٰذا میں اجازت چاہتا ہوں. تو حضرت نے اجازت دے دی. اب اس کے بعد ایک واقعہ ہو گیا. میں نے یہ سوچا، دیکھو بزرگوں کی طریقوں میں اتنی برکت ہوتی ہے. میں نے سوچا اب اگر میں حضرت کو دعا کے لیے کہتا ہوں تو یہ بھی حضرت کا وقت لینے والی بات ہے. تو میں نے حضرت سے دعا کے لیے بھی نہیں کہا اور ویسے ہی مطلب جو ہے نا وہ مڑ کے دروازے کی طرف چل پڑے. تو حضرت نے پیچھے سے آواز دی، دل سے دعا کرتا ہوں. اس وقت بھی میرے دل میں حضرت کی تسلی موجود ہے، یعنی وہ جو حضرت نے فرمایا تھا کہ دل سے دعا کرتا ہوں. اب یہ دل سے دعا مجھے کیسے حاصل ہوئی؟ یہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ کے اصول پر عمل کرنے سے حاصل ہوئی. یہ حضرت کے اصول پر عمل کر لیا تو حضرت کے دل میں ماشاء اللہ محبت اتنی بیٹھ گئی کہ نہ صرف بلایا بلکہ بلا کر ماشاء اللہ بٹھایا، بات چیت بھی ہم میرے استحقاق سے زیادہ کی، اور ساتھ یہ ہے کہ دل سے دعا بھی کی. تو اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کے طریقوں پہ چلنے میں فائدہ ہے. یہ کبھی بھی جب کسی بزرگ کے پاس جاؤ ان کے مزاج کے خلاف آپ نے کچھ چاہو، اس کے مزاج کے مطابق ہی لے سکتے ہو. مطلب جائے کہ آپ اس کے مزاج کے مخالفت کر کے نہیں لے سکتے. اس کی وجہ کہ یہاں ملتا دل سے، میں تو پہلے بھی میں نے بات کی نا آج شروع سے کہ ملتا تو دل سے، اور دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا. اب اگر آپ ان کے مزاج کے خلاف جاتے تو بے شک وہ دماغ سے دینا بھی چاہے لیکن وہ دل پہ نہیں آئے گا. جب دل پہ نہیں آئے گا تو آپ کو تو نہیں ملے گا پھر. ہاں جی، تو اس وجہ سے ایسی جگہ پہ، بلکہ حضرت تانوی مصحف سے ہم نے سنا ہے، بلے نے پڑھایا اس میں کہ فرماتے کہ علماء کے سامنے جاؤ تو زبان سنبھال کے بات کرو. جیسے امر، اس کو اگر امرو کہہ دیا تو عالم کیا کہے گا؟ اوکے بھائی بالکل ہی مجھے. آج تو وہ مطلب یہ کہ وہ ذرا مطلب عالم ان چیزوں کو دیکھتا ہے، ان کا زبان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو کہتے علماء کے سامنے اپنی زبان کو قابو رکھو اور مشائخ کے سامنے جاؤ تو اپنے دل کو قابو میں رکھو، کیونکہ اس وقت معاملہ دل کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہم ان حضرات سے لے سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ان بزرگوں کے ادب کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان سے لینے کا ہمیں سلیقہ بھی نصیب فرمائے. آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ میرا خیال میں کچھ مجھے بتایا تو نہیں لیکن بات سے ہو چکی تھی، یہ اصل میں ہماری کتاب فہم المیراث مدلل انشاءاللہ ابھی پہلے چھپی تھی کچھ 20 سال پہلے، اسی وقت ہی تقسیم ہو گئی تھی. اس وقت ہمارے پاس صرف 2-3 نسخے اس کے ہیں اور وہ ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں، صرف اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ اب چونکہ دوبارہ نئے اضافوں کے ساتھ چھپنے والی ہے جس میں حوالے وغیرہ بھی ہے، تو اس کی پروف ریڈنگ کرنی ہے. عمر کیا طریقہ کرنا ہے اس کا؟ نہیں کرنی اردو والی، لیکن یہ تو تقسیم کریں گے، اس کو پیجز تقسیم کریں گے، تو اس کا کوئی ترتیب بناؤ نا. یہ مطلب یہ کہ اس کو پیجز مطلب لے کے نا اور پھر اس کو دیکھ کے طریقہ کار بتا دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب یہ اس پہ پروف ریڈنگ کرنی ہے. پروف ریڈنگ میں کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، محمد اور احمد یہاں پیدا ہوئے ہیں تو مجھ سے زیادہ اردو جانتے ہیں، کیونکہ وہ یہی پیدا ہوئے ہیں، پشتو ان نے بعد میں سیکھی اور اردو ان نے پہلے سیکھی، اور اس کے مذکر مونث میں غلطی وہ نہیں کرتے اور ہم زبردست طریقے سے غلطی کرتے ہیں. ہاں جی، اور اس پر شرماتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پیدائش یہ کہ ہم پشتو والے ہیں، ہم اردو والے تو نہیں ہیں. تو لہٰذا اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو کوئی ایسی مطلب نہیں ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے. ہاں جی، ہمارے گھر والوں کو کسی نے کہا نا کہ آپ اردو سے ہی نہیں بولتے، انہوں نے کہا تم میرے پشتو کے الفاظ کچھ کہو نا، چلو آپ پشتو نہیں بول سکتے ہم اردو نہیں بول سکتے، بات تو ایک ہی ہو گئی. ہاں جی، تو بات تو بالکل صحیح ہے کہ مطلب ظاہر ہے اپنے اپنی زبان انسان جان سکتا ہے. تو یہ بات ہے کہ ہم لوگوں میں غلطی ہوتی ہے، اردو کا کہ کی غلطیاں ہماری ہوا کرتی. اب تو الحمدللہ کافی کم ہو گئی ہیں، پہلے تو بےتحاشا ہوتی تھی، تو شکر الحمدللہ کہ اب کافی کم ہو گئی ہیں، لیکن ہے ضرور. تو اس کو درست کرنے کے لیے پھر آپ حضرات سے یہ کچھ یعنی فائدہ اٹھانے کا خیال ہے. تو اس کا طریقہ کار جو ہے نا میرے خیال میں نماز کے بعد جی کتنے بندوں میں تقسیم ہونے چاہیے وہ ذرا بندے گن لیں آپ، اور جو اردو والے ہوں، پشتو والے نہیں، پشتو والے تو ہم خود بھی ہیں، جو اردو کی پروف ریڈنگ کر سکے وہ ہاتھ اٹھا لیں، گن لیں. اپنے آپ کو بھی گن لیں، کتنے؟ 19 ہے. اچھا ٹھیک ہے، ماشاء اللہ 19. اچھا تو کتنے صفحے ہیں؟ ہاں 2 صفحے ہر ایک کے ذمہ آتے ہیں. اچھا دو سب کے آ جائیں گے، بس ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو اتنا زیادہ نہیں ہے، مطلب ٹھیک ہے کر لے بس، صحیح ہے. تو اس طرح تقسیم کر لیں، اور ہر جو بھی پروف ریڈنگ کرے اس پہ اپنا دستخط بھی کر لیں نام لکھ کر، تاکہ ہم اس سے رابطہ پھر کر سکیں کہ انہوں نے یہ کیس کیا لکھا ہے. کیس بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بات سمجھ میں نہیں آتی. ابھی نہیں کرے، ابھی تو مطلب معمول کرتے ہیں نماز کے بعد. پہلے ذکر کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد نماز، پھر دعا کریں گے، پھر اس کے بعد نماز ہوگی. بسم اللہ، تقسیم کر لیتا ہے پھر ذکر کرتے ہیں. پہنچ گئے سب کو؟ ذکر شروع کر لیں. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ، لا الہ الا ہو، 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 اللہم صلی اللہ سیدنا و علیہ وسلم. حق 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 حق
حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق
اللهم صل على سيدنا مولانا الله 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 الله
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارز
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر صلى على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم رب هذه الدعوة التامة والصلاة التامة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلم والحقني بالصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي أنزل لي منزلا مبارك وأنت خير المنزلين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي أوزيني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل الصالحين ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب انصرني على القوم المفسدين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخل الجنات أن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفضل العظيم وأصلي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا أني مغلوبا فانتصر ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربي اغفر لي ولوالدي ومن أهل بيتي المؤمنين والمؤمنات اللهم اغسل خطايا بما ثلج والبرد ونقي من قلبي من الخطايا كما نقى الصوف الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما بعدت من المشرق والمغرب اللهم آتي نفسي تقواها وزكي انت خير من زكاها انت ولي مولاها انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك من عزائم مخلدك ومنجيات امرك والسلامه من كل اسمه والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار اسالك علما نافعا اللهم اغفر لي ذنوبي خطاي وعمدي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم بي مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا لا تعاد اللهم هدني وسددني اللهم من يسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصل ديني الذي عصمت امري واصل دنيا التي فيها معاشي واصل اخره التي فيها معادي واجعل حياتي زياده في كل خير واجعل الموت راحه من كل شر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرب والماس من عذاب النار وفتنه القبر وفتنه النار وفتنه القبر وعذاب القبر وشر فتنه الغنى وشر فتنه الفقر ومن شر فتنه المسيح الدجال ومن فتنه المحيا والممات ومن القسوه والغفله والعيله والذله والمسكنه والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء من السمع والبكم والجنون والجزام وسيء الإسقام وزل الدين والهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أن ورد إلى أرز العمر وفتة الدنيا من قلب لا نفع ومن قلب لا أخشى من نفس لا تشفى من دابة لا يستجاب لها وتقبل هذه الدعوات في حكم محمد الشرف علي وادي باس محمد مصطفى ومحمد علي محمد الشفي عبد الماجد مولانا محمد الشرف سليماني مولانا محمد زكريا وصوفي محمد إقبال مدين السيد علي شاه والسيد تسيم الحق والسيد تنزيم رحمة الله عليهم وجميع المتعلقين وفي حق أبائهم وأمهات مجل المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات وأكرم المخلوقات صلاة تسبق الآيات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين قلم سب کے پاس ہے جی یا جس کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس اگر نہیں ہو تو میرے پاس کچھ ہے تو ان کو دے سکتا ہوں اچھا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے صحیح دو تین دن کا ٹائم دے تو پھر کیسے پہنچائیں گے خود ہی پہنچا دیں گے بھائی اگر کوئی پہنچانے نہیں پہنچا سکتا ہو تو وہ ابھی بھی کر سکتا ہے اور جو پہنچا سکتا ہو تو پھر بعد میں کر ٹھیک ہے مطلب لیکن یہ کہ وہ کیونکہ بعد میں بعض لوگوں کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے تو وہ پھر کر کے چلے جائیں
بعد ما تجي